أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. أرأيت الذي اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا؟ ارأیت، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یکذب بالدین، فذلک الذی یدع الیتیم، پھر یہی شخص یتیم کو دھکا بھی دیتا ہے. فذلک الذی یدع الیتیم، یہی شخص یتیم کو دھکا بھی دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور محتاج کو خود کھلانا تو دور کی بات ہے، کھلانے کے لیے دوسرے کو بھی آمادہ نہیں کرتا. مسکین کو کھلانے پر دوسرے کو بھی آمادہ نہیں کرتا. فویل للمصلین، اور ان نمازیوں کی قیامت کے دن ہلاکت ہوگی. الذین هم عن صلاتهم ساهون، جو اپنی نماز کی پرواہ نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں یا غفلت کرتے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، وائی ہے، وائی واسطے ان نماز پڑھنے والوں کے جو اپنی نماز سے بے خبر ہے. الذین هم یراؤون، اور وہ جو نماز پڑھ کر یا نیک عمل کر کے لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں. اس کا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ترجمہ کر رہا ہوں میں، قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے. وہ جو نماز پڑھ کر یا نیک عمل کر کے لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ، اور روز مرہ کی چھوٹی چیز بھی مانگنے پر نہیں دیتے. معون کے معنی چھوٹی چیز بھی کوئی مانگے تو نہیں دیتے. بھائی تیرا برتن دے دیں استعمال کرنے کے لیے، نہیں. روز مرہ کی چیزیں بھی مانگنے پر نہیں دیتے. یہ سورت اس میں 7 آیتیں ہیں. اس سورت کا نام سورہ معون ہے. معون چونکہ اس میں لفظ معون ویمنعون المعون آیا ہے. اس سورت کے دوسرے 3 نام اور ہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں، سورہ دین اور سورہ ارائیت اور سورہ یتیم. تو 4 نام ہوئے اس سورت کے، سورت معون، سورہ دین اور سورہ رائٹ اور سورہ یتیم. اس سورت یہ سورت کہاں نازل ہوئی ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور بعض علماء فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. لیکن دیکھنے جاؤ تو اس سورت کا بگننگ جو ہے اس سے معلوم ہوتا ہے یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت کا اینڈ جو ہے اس سے معلوم ہوتا ہے یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی. اعتبار اس صحابہ فرماتے ہیں اس سورت کا شروع میں ان مکہ کے کافروں کا ذکر ہے جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے، قیامت کو مانتے نہیں تھے، عیاشی کرو، مزے کرو، ختم ہو جاؤ، پھر دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے. ان کافروں کا ذکر ہے جو یتیم گھر پر دروازے پر مانگنے کے لیے آتا تھا، ان کو دھکا دیتے تھے، اور وہ ہے عاص ابن وائل، ولید ابن مغیرہ اور مکہ کے کافر ہے. اور سورت کے اخیر میں دیکھو تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، نمازوں میں سستی کرنے والے، نمازوں میں آگے پیچھے کرنے والے مدینہ منورہ کے منافقین تھے. اس لیے کہ منافقین مکہ میں نہیں تھے، مکہ میں صرف کافرین اور مشرکین تھے، مدینہ منورہ میں منافقین تھے. اس لیے علماء فرماتے ہیں سورت کا شروع کا حصہ مکہ میں نازل ہوا اور سورت کا آخری حصہ یہ مدینہ میں نازل ہوا ہے. یا دوسرا جواب یہ دیا، ہو سکتا ہے شروع میں مکہ مکرمہ میں یہ سورت نازل ہو چکی ہو، لیکن جب مدینہ والوں میں، منافقین میں بھی یہ سورت پیدا ہو گئی کہ اپنے آپ کو برا اور مالدار سمجھ کر کے غریبوں کی حقارت کرتے تھے اور نمازوں میں سستی کرتے تھے، تو اس اعتبار سے بھی مدینہ منورہ میں دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے سورت کو پڑھی. ذکر تو اس میں کافر اور منافقین اور مشرکین کا ہے، لیکن قرآن صرف کافروں کے لیے نہیں ہے. وہ کافر تو سارے چلے گئے، وہ منافقین بھی چلے گئے، وہ مشرکین بھی چلے گئے. عام طور پر قرآن کریم جو ہے کافروں کو خطاب کرتا ہے، منافقین کو خطاب کرتا ہے، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو سبق دیتا ہے کہ وہ تو ایسے تھے، منافقین ایسے تھے، کافروں نے ایسا کیا، تم مسلمان ایسا نہیں کرنا، تم ایسا کام نہیں کرنا. وہ تو قرآن کار کر دیا جاتا، وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، سجدے کا بھی انکار کرتے تھے. اسی لیے صاحب ہدایہ نے فرمایا سجدہ جو ہے قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں، سجود ہے. جب بھی سجدے کی آیت آئے تو اس پر سجدہ واجب ہے. اور تین وجہوں سے اللہ پاک نے سجدہ کرنے کا حکم دیا. ایک تو منافقین کافروں کو سجدہ کرنے کا کہا، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ پاک نے مومنین کو کہا تم سجدہ کرو. صاحب ہدایہ دوسری وجہ بیان فرماتے ہیں، یا تو کوئی اللہ نے ڈائریکٹلی نبی علیہ السلام کے واسطے سے مومنین کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، کچھ سجدے وہ ہے. یا نمبر تین پر، پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کیے، ان سجدوں کو اللہ نے باقی رکھ کر اس امت پر اس سجدوں کو واجب کر دیا، جیسے کہ سورہ صاد میں داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا نے جو سجدہ کیا تھا وہ سجدہ اللہ پاک نے اس امت کو کرنے کا حکم دیا. اس کا واقعہ مستدرک حاکم میں نقل فرمایا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا، اللہ میرے تین دین ہوتے ہیں، یعنی اپنے دینوں کا انتظام کیا، اپنے آج پورا دین میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزاروں گا، آئندہ کل کا دن ہوگا وہ تیری عبادت میں اپنے محراب میں گزاروں گا، اور تیسرا دن ہوگا وہ لوگوں کے فیصلے کروں گا. اسی طرح پورے دین کے اندر بھی کبھی کبھی اس طرح کا نظام بنایا اور کبھی اس طرح کا نظام کہ پورے دین میں دین کے کچھ گھنٹے اپنے گھر والوں کے، کچھ گھنٹے اللہ کے لیے اور کچھ گھنٹے لوگوں کے لیے بنائے تھے. ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہا، اللہ میرا نظام کتنا اچھا ہے، اللہ میرا نظام کتنا اچھا ہے. یاد رکھو، اللہ کو بڑے بول پسند نہیں ہے، حالانکہ یہ تو نبی ہے اور صاحب کتاب صاحب زبور ہے، لیکن مقربارہ بیشبوت حیرانی، جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کی تو اور جلدی پکڑ ہوتی ہے. یہ کوئی بڑے بول نظر نہیں آتے، بس اپنا انتظام تھا اس کو بیان کر رہے ہیں. ہم تو بول بول ایسا ہوں، اللہ کو کبھی یہ بول پسند نہیں ہے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، داؤد میں تمہارا امتحان لوں گا، تم کو فتنے میں ڈالوں گا. فرمایا، اللہ بتاؤ تو صحیح، کون سا امتحان لیں گے، کب لیں گے؟ فرمایا، اگر بتا دیا جائے تو وہ امتحان باقی کہاں رہتا ہے، اگر بتا دیا جائے تو وہ امتحان ہی نہیں رہتا ہے. کچھ عرصے کے بعد ایک دن جو عبادت کا دن تھا، اس میں ایک نوجوان آیا اور خوب رونے لگا رونے لگا. تو دروازے پر کھڑے لوگوں نے بتایا، آج تو داؤد علیہ السلام کی عبادت کا دین ہے، آج تمہیں کوئی سوال پوچھنے کا حق نہیں ہے، آج تو پورا دین وہ عبادت کریں گے. کہا، اگر میری بات نہیں سنی گئی تو شام تک میں ختم ہو جاؤں گا. بہت روتا رہا. تو پھر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، اور داؤد علیہ السلام اس کے فیصلے کے لیے، اس کی مدد کے لیے اپنے محراب سے عبادت کو چھوڑ کر گئے، اور ایسے مشغول ہو گئے کہ اس کے فیصلے میں شام ہو گئی. شام کو اللہ نے فرمایا، داؤد تیرے دینوں کے انتظام کا کیا ہوا، آج تو میرا دن تھا، تم نے تو بندوں کو دے دیا. کب اللہ امتحان لے. اس پر داؤد علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور سجدہ کیا، اور وہ سجدہ اللہ کو اتنا محبوب اور پسند آیا، اس امت کے لیے باقی رکھا. اس سورت میں ارائیت الذی یکذب بالدین، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، تو نے اس آدمی کو دیکھا جو قیامت کے دین کا انکار کرتے ہیں. حالانکہ ہر آدمی کو پتا ہے کہ قیامت تو آنے والی ہے، اور اللہ قرآن میں جگہ جگہ اس بات کو بیان فرماتا ہے، جگہ جگہ. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں نے دنیا کو ویسے ہی عبس اور بیکار پیدا کر دی ہے، تم لوگ اللہ کی طرف لوٹنے والے نہیں ہو؟ کہیں اللہ نے فرمایا، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا نزلا بما کانوا یعملون واما الذین فسقوا فمأواهم النار. میں نے دنیا کا نظام بنایا ہے، یہ دنیا تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے، زمین تمہارے لیے، سمندر تمہارے لیے، دنیا کی ساری مخلوق میں نے پیدا کی ہے تمہاری خدمت کے لیے.
یہ چاند تمہارے لیے، سورج تمہارے لیے، دین کی روشنی تمہارے لیے، رات کا اندھیرا تمہارے لیے، یہ سواری تمہارے لیے، یہ مکان تمہارے لیے، بیوی بچے تمہارے لیے، یہ گاڑیاں تمہارے لیے، سب کچھ دنیا میں، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ اے للہ تبارک و تعالی، ساری دنیا کا میں نے تمہارے خدمت میں لگا دیا، تمہارے کام میں لگا دیا، صرف ایک کام ہے، تمہیں میرا کام کرنا ہے، اور اس کے لیے میں تمہیں جزا اور سزا قیامت میں دوں گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں دکان کھول دوں اور شام میں اس کا حساب نہ کروں، فیکٹری کھول دوں اور اس کا حساب نہ کروں؟ دنیا میں دیکھو چھوٹے چھوٹے کام پر ہم اس کا حساب کرتے ہیں، اللہ نے اتنا بڑا نظام، اتنی بڑی کائنات بنائی، کیا اللہ اس کا حساب نہیں کرے گا؟ ضرور اللہ اس کا حساب کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھتے تھے اور پابندی سے وضو کرنے کے بعد سورہ آل عمران کا آخری رکوع جو ہے اس کو پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان کا پیدا کرنا، زمین کا پیدا کرنا، رات کا آنا، پھر دین کا آنا، پھر رات کا آنا، دین کا آنا، اس میں نشانی ہے، عبرت ہے، لیسن ہے، سبق ہے، لِأُولِ الْأَلْبَابِ، ان لوگوں کے لیے جن کے پاس عقل ہے، جو سمجھدار ہے، جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے، وہ ان تمام اللہ کی قدرت سے سبق لیتے ہیں۔ کون عقل مند ہے؟ میں اور آپ کہیں گے دنیا کا بڑا پلین بنانے والا، اور دنیا میں سورج چاند پر جانے والا، ستاروں کے قریب جانے والا۔ اللہ عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ اور یہی سوال صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عقل مند کون ہے اور ناسمجھ کون ہے، نادان کون ہے، فلش کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو اپنی نفسانی خواہشات کا فالو نہ کریں بلکہ مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کریں۔ سرکار اس کو فرماتے الکیس، وہ سمجھدار ہے، وہ انٹیلیجنٹ ہے، اس کے پاس عقل ہے۔ والعاجز اور بیوقوف فلش کون ہے؟ من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، جو اپنی نفسانی خواہشات کا فالو کرے اور اللہ سے بڑی بڑی امید رکھے کہ جنت میں مجھے یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، وہ بیوقوف ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے قرآن میں انٹیلیجنٹ کس کو کہا ہے؟ یذکرون اللہ، وہ لوگ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو کھڑے کھڑے یاد کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے یاد کرتے ہیں، اور بیٹھ نہیں سکتے تو سوتے سوتے یاد کرتے ہیں، کھڑے کھڑے نماز پڑھتے ہیں، اگر کھڑے نہیں رہ سکتے تو بیٹھ کر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے نہیں پڑھ سکتے، ہسپتال میں ہیں، بستر میں ہیں، تو تیمم کر کے، وضو کر کے، وضو نہیں تو تیمم کر کے، سوتے سوتے اشارے سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ عقل مند ہے۔ ایسا نہیں کہ سر کا درد ہوا نماز معاف، پیٹ کا درد ہوا نماز معاف، نہیں نہیں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری وقت ہے، حضرت علی کو بلایا، چچا زاد بھائی کو، کزن کو، اور حضرت عباس چچا کو بلایا، انکل کو، آؤ مجھے لے جاؤ، پکڑو یہاں سے اور یہاں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ہو چکی تھی آخری عمر میں اور چل نہیں سکتے۔ اب اندازہ لگاؤ کتنے بیمار تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ دونوں صحابی اٹھا کر لے جا رہے ہیں، پھر بھی پیر گھسیٹ کے نیچے پڑ رہے ہیں۔ فرمایا مجھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے لے جاؤ۔ اندازہ تو کرو کون ہے یہ جن پر قرآن نازل ہوا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بانے پر نماز نہیں چھوڑی، نہیں چھوڑی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر کھڑے ہو چکے تھے، آواز سنی، پیچھے سے صحابہ نے سبحان اللہ کہا، اس لیے کہ کون تڑپتا نہیں تھا نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، تڑپتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں بٹھا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی دبی دبی نکل رہی تھی، زور سے نہیں، آگے اشارے سے بیٹھ کر نماز پڑھائی صحابہ کو، لیکن پیچھے آواز نہیں جا رہی۔ تو ابو بکر صدیق مکبر بن گئے، جب نبی اللہ اکبر کہتے تو ابو بکر صدیق زور سے کہتے۔ اس طرح لوگوں نے نماز پڑھی۔ حضرت عائشہ گھر میں سے دیکھ رہی ہے اور رو رہی ہے کہ میرے نبی اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، اس حالت میں بھی۔ الذین، یہ عقل مند لوگ ہیں، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ خدا کی قدرت میں غور کرنے والے، آسمان کو دیکھ کر، زمین کو دیکھ کر، بلکہ اپنی ذات کو دیکھ کر غور کرنے والے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم نے اپنی ذات کو نہیں دیکھا کہ میں نے آنکھیں کیسی بنائی، یہ تیری زبان کیسی بنائی، ہاتھ بھی میں تو گوشت ہے، اپنے گال میں بھی تو گوشت ہے، وہ کیوں نہیں بولتا، زبان صرف کیوں بولتی ہے، اللہ نے اس میں کیا لچک رکھی ہے کہ زبان ہی بولتی ہے اور کوئی اعضا نہیں بولتے؟ ہاں قیامت کا دن ہوگا کہ ران بھی بولے گی، یہ منہ کے علاوہ سارا بدن بولے گا۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، سب کچھ بولیں گے۔ فرمایا غور و فکر کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ مسجد میں نہیں آتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ ابو بکر صدیق کو یا کسی کو میری جگہ مصلی پر کھڑا کروں اور ان کے گھر میں جاؤں، وہ سوئے ہوئے ہیں تو ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، بچے اور عورتیں گھر میں ہیں، اس وجہ سے میں انہیں نہیں جلاتا ہوں۔ مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس روایت کو بخاری کی بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جس گھر کو آگ لگا دے وہ گھر والے کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے لیکن جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ غور فکر کرتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد اور کہتے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے اس دنیا کو بیکار پیدا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تہجد میں یہ رکوع پڑھتے تھے وضو کرنے کے بعد، غور و فکر۔ اب اندازہ لگاؤ اللہ کیا فرماتے، ارائیت الذی یکذب بالدین، یہ لوگ ہیں جو قیامت کا انکار کرنے والے، فذالک الذی یدع الیتیم، اور کیا کرتے ہیں، یتیم لوگ، غریب لوگوں کو دھکا مارتے ہیں، جاؤ یہاں سے میرے پاس کچھ نہیں۔ یہ ولید ابن مغیرہ اتنا مالدار تھا، ہر ہفتے میں ایک اونٹ ذبح کرتا تھا اور ایک مرتبہ کوئی یتیم مانگنے کے لیے آیا، بھوکا آدمی اس کو دھکے مار کر بھگا دیا، اللہ نے فوراً آیت اتار دی، فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ یتیم کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتاما اموال الیتاما ظلما، وہ کیا کرتے ہیں، یاکلون فی بطونہم نارا، یتیم کے مال کو کھانے والے، یتیم کی جائیداد اور پراپرٹی کو ہڑپ کرنے والے، وہ بچے چھوٹے ہیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، چار بھائی ہے، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، اب بچے اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں، بیوی بیوہ ہو چکی ہے، اب دوسرے بھائی کہتے ہیں ہم سب گھر میں ہی تو رہتے ہیں، سارے مل کر ہی تو رہتے ہیں، تمہیں پتا ہے اللہ نے قرآن کریم میں مسلمان اس کی میراث کو تقسیم کر دیا جائے، اگر کوئی گھر میں سے کہے کہ بھائی میراث کو تقسیم کر دو، اس باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، تو کہتے ہیں ابھی تو اس کا کفن پرانا نہیں ہوا، اس سے پہلے تم اس کے مال کی فکر میں لگے ہوئے ہو، اس کے مال کے چکر میں لگے ہوئے ہو، ارے تو کون سا بڑا مفتی آ گیا، کون سا بڑا مولوی آ گیا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ فوراً اس کے میراث کو تقسیم کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی رہتے ہیں اور مرحوم بھائی کے بچے بھی گھر میں یتیم ہیں، تو آپس میں کھاتے پیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور اس میں یتیم بچے کے باپ کا مال بھی ہے، یتیم بچے جو گھر میں ہیں اس کے باپ جو پراپرٹی چھوڑ کر گیا اس کا بھی تو حصہ ہے، اور اس کی بیوی کا بھی تو حصہ ہے، ہم نے اس کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی، اس کی فیس میں لگا دیا، اس کی فیس میں لگا دیا، ارے ودن سکس منتھس آپ دیکھیں گے فوراً میراث کا اس لیے حکم دیا کہ سارے جمع ہو کر رہتے ہیں، پھر چھ آٹھ مہینے کے بعد، ایک بوڑھے کے جانے کے بعد، اب گھر میں فساد اور جھگڑے شروع ہوتے ہیں آپس میں، آپ سب کو پتا ہے، آپس میں لڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو خرچہ زیادہ کرتا ہے تیرے بچوں کے لیے، وہ کہتا ہے تو خرچہ زیادہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے تو زیادہ کرتا ہے، پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے میں کما کر لاتا ہوں، وہ کہتا ہے میں کما کر لاتا ہوں، سارے آپس میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں، اور پھر اس میں سارے اپنے اپنے مال کو لے لیتے ہیں، یتیم اور بیوہ کے مال کو بھی ہڑپ کر لیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما، یتیم کے مال کو کسی نے کھا لیا، وہ یتیم کے مال کو نہیں کھا رہا ہے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو کھا رہا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہے فی بطونہم نارا، اب قیامت میں جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ نہیں، وہی مال جو کھایا ہے وہی مال اس کے لیے جہنم میں آگ بن جائے گا۔ جب یہ آیت کریمہ اتری، اللہ اکبر، صحابہ کرام ڈر گئے، وہ صحابہ جن کے پاس اپنے بھائی یا کسی بہن کے بچے موجود تھے، یتیم تھے، وہ موجود تھے، وہ ڈر گئے، اور صحابہ تھے فوراً متنبہ ہونے والے، فوراً، ہماری طرح نہیں، ماشاءاللہ سنا بس واہ واہ رہ گئی دنیا میں، قرآن حدیث پر کوئی عمل کرنے والا اب نہیں رہا، بہت کم لوگ ہیں جو سن کر عمل کرنے والے ہو، ورنہ ٹاپک ٹاپک بہت اچھی بہت اچھی، بھائی مول صاحب اس پر بیان کرو نا، اس پر بیان کرو، اس پر بیان کرو، لیکن عمل میں زیرو ہے۔ باب العمرہ کے پاس ایک عربی شیخ ہے، عام طور پر حج کے موقع پر یا رمضان میں بیان فرماتے ہیں، بہت رونے والے ہیں، بہت رونے والے ہیں، ایک مرتبہ عجیب بات بیان فرمائی، فرمایا اگر اب تو امت کا یہ حال ہو گیا، مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے، یہ حال ہو گیا ہے، اگر نبی زندہ ہوتے تو اپنے دنیا کے لیے نبی کو بھی بیچ دیتے ہیں، اپنے دنیا کے چند ٹھیکڑوں کے لیے نبی کو بھی بیچ دیتے، لیکن نبی نہیں ہے تو اب نبی کا قرآن اور نبی کی شریعت کو کچھ پیسوں کے لیے بیچ رہے ہیں، ایمان کو بیچ رہے ہیں، عمل نہیں. لیکن صحابہ ڈر گئے اس آیت کو اتارتے ہوئے، تو جن کے پاس یتیم بچے تھے انہوں نے اپنی بیویوں سے کہا، اور بیویاں بھی ڈر گئی، کل سے یتیم کا الگ سے پکائیں گے، اس کے لیے بس ہمارے ساتھ شریک نہیں، کہیں ان کا ایک دانہ ہمارے پیٹ میں زیادہ نہ چلا جائے. ہے کوئی ایسا سوچنے والا؟ ہمارے یہاں تو لام زیر لے آنے دو نے، جو بھی ہو، کہاں سے آیا کچھ پتا نہیں، ڈر گئے. اللہ کو پھر آیت اتارنی پڑی، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، فرمایا والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم. اتنا بھی احتیاط نہ کرو، اتنا بھی نہیں، ساتھ میں پکاؤ. اللہ کو پتا ہے کس کے دل میں یتیم کے مال کھانے کی کھاتا ہے اور کس کے دل میں یتیم کی فکر لگی ہوئی ہے، اللہ کو سب پتا ہے. يعلم المفسد من المصلح وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ. تو پھر صحابہ سہم گئے، پھر ہوش آیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بھی تھے اور لٹیم بھی تھے. یتیم کا کیا معنی؟ جس کا باپ بچے کے بالغ ہونے سے پہلے انتقال ہو جائے، جس کی ماں کا انتقال ہو جائے، جس بچے کا ماں کا انتقال ہو جائے، اس لیے کہ باپ کا تو پتہ ہی نہیں، تو وہ یتیم بچہ ہے. انسان میں بالغ بچہ ہو اس سے پہلے یتیم کہا جاتا ہے، بلوغت کے بعد اس کو یتیم نہیں کہا جاتا. اور لٹیم اس کو کہتے ہیں، بچہ ابھی نابالغ ہو اور اس کی ماں کا انتقال ہو جائے، اس کو لطیم کہتے ہیں. لطیم کے معنی ہے تماچا، لطیم کے معنی کیا ہے؟ تماچا مارنا، تماچا. جس کی ماں کا انتقال ہو جائے اس بچے کو سارے ہی تماچے مارتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا باپ دوسری شادی کر کے آتا ہے، دوسری بیوی کا سن کر وہ بھی تماچا لگاتا ہے، اس کو لطیم کہا جاتا ہے. نبی علیہ السلام لطیم بھی تھے، یتیم بھی تھے، اور ان کو فرمایا فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جب یتیم آئے تو اس کو جھرکنا نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا یتیم کے سر پر تم ہاتھ رکھو گے، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے گناہ اللہ تمہارے معاف کر دیں گے، اتنے گناہ اللہ معاف کر دیں گے. ایک اور روایت امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے اس کو نقل فرمائی، فرمایا جو یتیم کی خیرخواہی کرے گا، یتیم کو لک آفٹر کرے گا، یتیم کی مدد کرے گا اور اس کی خدمت کرے گا، فرمایا قیامت کے دن جیسے میری شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی کتنی قریب ہے، اتنا ہی وہ یتیم کو لک آفٹر کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اس کی دو تفسیر ہے کہ یہاں انگلی کے درمیان میں ذرا سا سوراخ ہے، بل اتنے ہی قریب، یا پھر یہ جتنا فاصلہ ہے اتنا مجھ سے قریب ہوگا جنت میں. کون قریب ہونا نہیں چاہتا؟ ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہو چکا ہے، میرا دل بہت سخت ہو چکا ہے، کوئی نصیحت فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو تمہارا دل نرم ہو جائے گا، دل نرم ہو جائے گا. فذلک الذی یدعو الیتیم. میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، کہاں تھا، چھوٹے، اور عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، کہا حسن حسین اب تمہارا درجہ نہیں ہے، یہاں یتیم کا درجہ ہے۔ اس یتیم کو اٹھا کر پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ سارے بچے کھیل رہے ہیں۔ فرمایا، میرے والد صاحب جہاد میں شہید ہو گئے اور میری امی کی دوسری شادی ہو گئی، یہ سارے خوشیاں منا رہے ہیں، آج عید کا دین ہے، نئے کپڑے ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں سوچ رہا ہوں میری خدمت کون کرے گا۔ فرمایا، حسن حسین، آج تو خدمت ایک یتیم کی ہوگی۔ اس کو کندھے پر بٹھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اپنے مکان پر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ پانی ٹھنڈا گرم کرو، اس بچے کو آج نبی غسل دے گا، نبی غسل دے گا۔ اور جلدی جلدی حضرت فاطمہ کے دروازے پر پہنچے، حسن حسین کا کوئی بہترین کپڑا ہو، جوڑا ہو، مجھے دے دو، اس بچے کو آج نبی کپڑا پہنائے گا۔ اس کو نہلایا، کپڑا پہنایا۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں اس بات کو نقل فرماتے ہیں، کپڑا پہنایا، اس کے بعد پوچھ رہے ہیں، اور نبی نے خوشبو لگائی، اور نبی کی خوشبو، خوشبو لگائی۔ فرمایا، بیٹے بتاؤ، گزشتہ سال تمہارے ابو زندہ تھے، تم عیدگاہ میں گئے تھے؟ فرمایا، ہاں۔ ابو کیسے لے گئے تھے، اٹھا کر لے گئے تھے یا چل کر لے گئے تھے؟ فرمایا، میرے والد صاحب نے مجھے کندھے پر بٹھایا اور عیدگاہ میں لے گئے تھے، عیدگاہ تھوڑی دور مدینہ منورہ میں آج بھی مشہور ہے، وہاں لے گئے تھے۔ فرمایا، آج تو نبی بھی تجھے کندھے پر اٹھائے گا، تجھے پسند ہے کہ محمد تمہارا باپ بن جائے، عائشہ تمہاری ماں بن جائے آج سے؟ وہ بچہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ وہ میدان میں جب پہنچا، وہاں صحابہ نبی کا انتظار کر رہے ہیں، یہاں نبی یتیم کا انتظار کر رہا ہے۔ اس بچوں نے کہا، ابھی تو تیرے کپڑے سے کون سی خوشبو آ رہی ہے؟ کہا، میں تمہیں کیا بتاؤں، نبی علیہ السلام میرے ابو ہو گئے اور حضرت عائشہ میری ماں ہو گئی، انہوں نے مجھے خوشبو لگائی اور وہ خوشبو کہیں نہیں مل سکتی۔ اللہ اکبر۔ وَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو کبھی دھکا نہ دو، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کر لیا کرو، اللہ میں تو گنہگار ہوں، اس یتیم کے صدقے ہی میری مغفرت فرما دے۔ اس یتیم پر اللہ اتنی رحمت بھیج رہا ہے، اتنی رحمت بھیج رہا ہے کہ جس کے سر پر ہاتھ رکھنے سے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اگر اس کے صدقے سے دعا کریں گے تو کتنے گناہ معاف ہوں گے۔ غیب بھی نہیں دیتے، بلکہ جو دیتے ان کو بھی روکتے، نہیں دینا بھائی، نہیں دینا بھائی۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ روایت میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد فرمایا، مجھے کچھ مال دے دو۔ فرمایا، لے جاؤ۔ فرمایا، اور دے دو۔ فرمایا، لے جاؤ۔ فرمایا، اور دے دو، لے جاؤ۔ پھر اس کے بعد فرمایا، حکیم یاد رکھو، ان الدنیا حلوت خزرت، دنیا حلوتن بڑی سویٹ ہے، جی حلوتن، خزیرتن کے معنی پکی ہوئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، پکی ہوئی۔ آپ نے دیکھا نا، مانگو جو پک جاتی ہے تو بہت میٹھی ہو جاتی ہے، بہت پک جاتی ہے تو اس میں کیا پڑ جاتے ہیں، کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، دنیا بڑی سویٹ ہے، اور اتنی سویٹ یہ پک چکی ہے کہ اس میں جو آدمی اس کی فکر میں لگتا ہے، اس کی زندگیوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں کہ اس کو دنیا کے بغیر ہی سکون نہیں آتا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں، فرمایا آگے، الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس وقت دو صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حکیم جب مانگ رہے تھے، دو صحابہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، تم سفارش کرو ان حکیم کے لیے تاکہ میں ان کو دوں۔ دونوں صحابہ کہہ رہے ہیں، ہاں حکیم، ضرورت مند آدمی، ان کو دو۔ فرمایا، ہاں یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ حکیم ضرورت مند ہے، لیکن تم دونوں کو میں نے اس لیے کہا ہے کہ تم سفارش کرو تاکہ میں دوں، اس میں تم دونوں کو بھی ثواب میں شریک کر لوں۔ معلوم ہوتا ہے دو تو دینے والے ہی تھے، لیکن سفارش کر دی۔ آج تو دینے والوں کو بھی منع کیا جاتا ہے، نہیں دینا بھائی، خود تو دیتے ہی نہیں، اور اوپر سے منع کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی آئے, اللہ کے نبی کیسا صحابہ سے برتاؤ کرتے تھے, اللہم ارحم, اے اللہ اللہم ارحمنی, میں مجھ پر رحم کر, والا محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم پر, اور ہم دونوں کے علاوہ کسی پر رحم نہیں کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے اللہ کی اتنی بڑی رحمت کو چھوٹی بنا دی, سب کے لیے رحمت کی دعا کرو, سب کے لیے. یہ ہمارے اکابرین تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو پھر بیان فرمایا. ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا, ایک آدمی آیا, کب 27 یا 29 شب قدر کے بعد, صبح فجر کے بعد. حضرت سے کہا, حضرت ساری دعائیں میں نے مانگ لی ہے, پر تو کل تک ہوتی ہے صبح صادق تک, وہ تو ختم ہو گئی, تیری ایک دعا رہ گئی. تو حضرت نے فرمایا گھبراؤ نہیں, تیری وہ دعا بھی قبول ہو جائے گی. فرمایا حضرت کیسے؟ اس لیے کہ یہاں شب قدر ختم ہو گئی, لیکن دنیا میں اور کہیں ابھی شب قدر باقی ہوگی, کہیں رات ہے کہیں دین ہے, تو دنیا میں اور کہیں شب قدر باقی ہوگی. یوں دعا کرو, اللہ میری اس دعا کو اس جگہ میں لے جا جہاں شب قدر ہے, اور اس کے واسطے سے میری دعا قبول کر لے. ہمارے اکابرین نے عجیب بات بتائی ہے. ایک آدمی نے کہا حضرت اللہ اتنا بڑا اور کعبہ کیوں چھوٹا, اللہ اتنا بڑا اور اس کا گھر تو چھوٹا ہے. حضرت نے فرمایا اللہ جتنا بڑا اتنا بڑا اس کا گھر وہ بنا سکتا تھا مکہ سے لے کر جدہ تک کا, لیکن تم دونوں کو تم انسانوں کو دیکھا اللہ پاک نے کہ چھوٹے انسان ہیں, یہ کیسے طواف کریں گے مکہ سے لے کر جدہ تک کا, مکہ سے لے کر جدہ تک کا, ویسے ہی پسینہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس طواف میں, تو اس طواف میں کیا ہوتا. اللہ پاک نے رحم کر کے اللہ نے اپنا گھر چھوٹا بنایا تاکہ بندے آرام سے طواف کر سکے. اکابرین تو اکابرین تھے ہمارے. فرمایا فلا یحض علی طعام المسکین, آگے فرمایا ہاں تو یہاں یاد رکھو یتیموں کی رکھوالی کرو, خدمت کرو, تمہیں پتہ نہیں تلاش کر کے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں کرو, اس کی کچھ خدمت کر دو, اس کو ایک دو پاؤنڈ دے دو, خوش ہو جائے گا بچہ, کام ہمارا بن جائے گا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, اب یہاں سے کیا بیان کیا جا رہا ہے, ہلاکت ہو وہ ان ڈسٹرکشن ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے. اس کی ایک تفسیر تو یہ کی ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں سستی کرتے ہیں, یعنی بوجھ سمجھ کر نماز پڑھتے ہیں, جلدی جلدی ختم, اس کا رکوع برابر نہیں, اس کا سجدہ برابر نہیں, اس کا قیام قومہ برابر نہیں, ان لوگوں کے لیے صاحب رول مانی فرماتے ہیں, فرمایا ان لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو نماز میں خشوع اور خضوع سے نہیں پڑھتے. نمبر دو, فویل للمصلین, جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے, دوسری تفسیر, ان لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہے. نمبر تین, ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز کو نماز کی سنن اور آداب کی اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے, ان لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہے. اگرچہ یہ ذکر منافقین کا تھا کہ منافقین مسجد میں آ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اندھیرا ہو گیا پتہ نہیں چلتا, یا کبھی کبھی جلدی جلدی پڑھ لیتے تھے, تو اللہ پاک نے یہ آیت ان لوگوں کے لیے اتاری, لیکن قیامت تک مومنین کو کہا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا, جو نفسانی خواہشات کی اتباع کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا, نماز کو ضائع کرتا ہے. یہ میری بات سن کر جاؤ, واللہ دل سے کہہ رہا ہوں کہ نماز کو ضائع کرتا ہے. فسوف یلقون غیا, اللہ اس کو جہنم کے ایک کنواں ہے اس کا نام ہے غیا, اس کنویں میں ڈال دیں گے. وہ کنواں کیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں وہ کنواں جو ہے سارے جہنمی جہنم میں جلیں گے, جلیں گے, جلتے جلتے ان کے بدن سے خون اور پس نکلے گا, خون نکلے گا, پس نکلے گا, وہ سارا خون اور پس اس کنویں میں جمع ہوگا, اس کنویں کے اندر بے نمازی کو ڈال دیا جائے گا. دوسری تفسیر ابن عباس نے فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں جہنم میں ایک کنواں ہے، اس کا نام ویل ہے، ویل یہ کنواں، اس کا نام غیہ ہے، ویل بھی ایک کنواں ہے اور غیہ بھی ایک کنواں ہے، ایسا خطرناک ہے کہ اس کی آگ جب سارے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو اس فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے اس کا ڈھکن کھولے، اس کی گرمی سے دوبارہ جہنم گرم ہو جاتی ہے، اس آگ میں بے نمازیوں کو ڈال دیا جائے گا۔ الامان الحفیظ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا ان کو حرام حامان ابو لہب اور قارون کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ فرمایا الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن شو آف کرنے کے لیے، جو صدقات دیتے ہیں شو آف کرنے کے لیے، جو نیک عمل کرتے ہیں شو آف کرنے کے لیے، کثرت سے تلاوت کرتے ہیں شو آف کرنے کے لیے، اور دنیا کے جتنے بھی کام کاج ہے اس میں کبھی بھی شو آف نہ کرے۔ اللہ کو یہ شو آف کرنا، ریاکاری بالکل پسند نہیں ہے، یہ شرک بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور ساتھ میں تیسری بات بیان فرمائی، چھوٹی چیز بھی دینے سے انکار کرتے ہیں روزمرہ۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں روزمرہ کی چیز، اب روزمرہ نمک ہے، روزمرہ تیل ہے، روزمرہ آگ ہے، روزمرہ کی چیز چھوٹے برتن ہے، اسی نے پانچ لوگ ہیں جن کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو ان شرک کرنے والوں سے اور منافقین سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور قرآن کی اس آیت پر اللہ ہمیں مکمل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلو، وصلی علی سیدنا محمد کما انت اہلو، وافعل بنا ما انت اہلو، فانک انت اہلو التقوی واہل المغفرہ۔ اللہ تو معاف فرما دے، اللہ تو معاف فرما دے، اللہ تو معاف فرما دے، تو غفور ہے غفار ہے، اے اللہ تو غفور ہے غفار ہے، تو غافر ہے غافر الذنب ہے، غافر الذنب الذنوب ہے، اے اللہ تو قابل توب ہے، الہ العالمین معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری پکڑ نہ کر، اللہ ہماری پکڑ نہ کر، اللہ ہم تو بدن سے بھی کمزور ہے، اے اللہ اعمال میں بھی کمزور ہے، نمازوں میں بھی کمزور ہے، عبادتوں میں بھی کمزور ہے، اللہ تو معاف فرما دے اور تیرے نیک بندوں میں سے بنا دے، تیرے صحیح بندوں میں سے بنا دے، پکے ایمان والوں میں سے بنا دے، سچے یقین والوں میں سے بنا دے، سچے یقین والوں میں سے بنا دے، اللہ ان لوگوں میں سے بنا دے جن کے دل تیرے ذکر سے بھرے پڑے ہیں، تیرے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، ان نورانی لوگوں میں سے بنا دے، ان صحیح اور نیک اور مخلصین میں سے بنا دے جو ساری عبادتیں تیرے لیے کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے اعمال کو اخلاص والے میں سے اخلاص والے بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے پاس تو ایک سجدہ بھی اخلاص والا نہیں ہے، تو اپنے فضل ہی سے معاف فرما دے، اپنے کرم ہی سے معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ جو قرآن کی تفسیر سنی جاتی ہے، کہی جاتی ہے ٹوٹی پھوٹی، اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے، قبول فرما لے، اور اس کا سننا اور بولنا ہمارے لیے قبر اور قیامت میں دنیا میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا دے، عافیت کا ذریعہ بنا دے، سکون کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ قرآن، اے اللہ ہماری آل اولاد کو بھی ان نعمت سے مالا مال فرما، قرآن کی نعمت سے مالا مال فرما، قرآن کی سمجھ سے مالا مال فرما، فہم قرآن سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین جن کی اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو چکی ہو، اللہ اس کو ماں باپ کے فرما بردار بنا دے، ماں باپ کے فرما بردار بنا دے، ماں باپ کے اوبیڈینس میں سے بنا دے۔ الہ العالمین جن کی اولاد الہ العالمین فحاشی میں، زینا میں، ڈرگز میں لگ چکی ہے، اللہ ان کو صحیح سچی سمجھ نصیب فرما۔ اے اللہ آپس کے جھگڑوں کو ختم فرما، محبت مودت پیدا فرما۔ الہ العالمین مقروض سے سبحان لوٹ فرما، اے اللہ ہمیں بھی عطا فرما، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں بھی معاف فرما، ہمیں بھی معاف فرما، ہمیں بھی حلال روزی نصیب فرما، ہمیں بھی حلال روزی نصیب فرما، ہماری ہر ضرورت کو پوری فرما، ہماری ہر ضرورت کو پوری فرما۔ اللہ ظاہری بیماری باطنی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، جو ہسپتالوں میں بیمار انہیں بھی شفا عطا فرما، اس مجمع میں جو بیمار انہیں بھی شفا عطا فرما، گھروں میں جو بیمار انہیں بھی شفا عطا فرما، سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ سب کو عافیت نصیب فرما، سب کو سکون نصیب فرما، سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ میرے ساتھ محبت رکھنے والے، تعلق رکھنے والے، میرے جتنے بھی مریدین جہاں جہاں پر ہے دنیا میں، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، محبت سے دیکھنے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ وہ قرآن اور حدیث کی وجہ سے محبت سے دیکھ رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی زندگیوں میں ان کی آل اولاد اور نسلوں میں قرآن کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے تو اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اولیاء تابعین کے صدقے اور اس مجمع میں تیرے نیک اور مخلصین بندوں کی آمین کے ساتھ ہماری آمین ملا کر ہماری دعاؤں توباؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔